چاہیے جن کا وجود ہماری نظر کے سامنے نہیں ہے اور نہ ہونا ممکن ہے اور نہ ان کا کوئی نمونہ موجود ہے۔ بات یوں نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اسلام زندہ مذہب نہ کہلا سکتا، بلکہ اور مذہبوں کی طرح یہ بھی مردہ مذہب ہوتا، اور اس صورت میں اعتقاد مسئلہ نبوت بھی صرف ایک قصہ ہوتا جس کا گزشتہ قرنوں کی طرف حوالہ دیا جاتا۔ مگر خدا تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا، کیونکہ وہ خوب جانتا تھا کہ اسلام کے زندہ ہونے کا ثبوت اور نبوت کی یقینی حقیقت جو ہمیشہ ہر ایک زمانہ میں منکرین وحی کو ساکت کر سکے، اسی حالت میں قائم رہ سکتی ہے کہ سلسلہ وحی برنگ محدثیت ہمیشہ کے لیے جاری رہے۔ سو اس نے ایسا ہی کیا۔ محدث وہ لوگ ہیں جو شرف مکالمہ الہی سے مشرف ہوتے ہیں، اور ان کا جوہر نفس انبیاء کے جوہر نفس سے اشد مشابہت رکھتا ہے، اور وہ خواص عجیب نبوت کے لیے بطور آیات باقیہ کے ہوتے ہیں، تا یہ دقیق مسئلہ نزول وحی کا کسی زمانہ میں بے ثبوت ہو کر صرف بطور قصہ کے نہ ہو جائے۔ اور یہ خیال ہرگز درست نہیں کہ انبیاء علیہم السلام دنیا سے بے وارث ہی گزر گئے، اور اب ان کی نسبت کچھ رائے ظاہر کرنا بجز قصہ خانی کے اور کچھ زیادہ وقت نہیں رکھتا، بلکہ ہر ایک صدی میں ضرورت کے وقت ان کے وارث پیدا ہوتے رہے ہیں، اور اس صدی میں یہ عاجز ہے۔ خدا تعالیٰ نے مجھ کو اس زمانہ کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے، تا وہ غلطیاں جو بجز خدا تعالیٰ کی خاص تائید کے نکل نہیں سکتی تھیں، وہ مسلمانوں کے خیالات سے نکالی جائیں اور منکرین کو سچے اور زندہ خدا کا ثبوت دیا جائے، اور اسلام کی عظمت اور حقیقت تازہ نشانوں سے ثابت کی جائے۔ سو یہی ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کے معارف ظاہر ہو رہے ہیں، لطائف اور دقائق کلام ربانی کے کھل رہے ہیں، نشان آسمانی اور خوارق ظہور میں آ رہے ہیں، اور اسلام کے حسنوں اور نوروں اور برکتوں کا خدا تعالیٰ نئے سر سے جلوہ دکھلا رہا ہے، جس کی آنکھیں دیکھنے کی ہیں دیکھیں، اور جس میں سچا جوش ہے وہ طلب کرے، اور جس میں ایک ذرہ حب اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ اٹھے اور آزمائے، اور خدا تعالیٰ کی اس پسندیدہ جماعت میں داخل ہوئے جس کی بنیادی اینٹ اس نے اپنے پاک ہاتھ سے رکھی ہے۔ اور یہ کہنا کہ اب وحی ولایت کی راہ مسدود ہے اور نشان ظاہر نہیں ہو سکتے اور دعائیں قبول نہیں ہوتیں، یہ ہلاکت کی راہ ہے نہ سلامتی کی۔ خدا تعالیٰ کے فضل کو رد مت کرو، اٹھو آزماؤ اور پرکھو، پھر اگر یہ پاؤ کہ معمولی سمجھ اور معمولی عقل اور معمولی باتوں کا انسان ہے تو قبول نہ کرو، لیکن اگر کرشمہ قدرت دیکھو اور اسی ہاتھ کی چمک پاؤ جو مؤیدان حق اور مکلمان الہی میں ظاہر ہوتا رہا ہے تو قبول کر لو، اور یقیناً سمجھو کہ خدا تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بڑا احسان یہی ہے کہ وہ اسلام کو مردہ مذہب رکھنا نہیں چاہتا، بلکہ ہمیشہ یقین اور معرفت اور الزام خصم کے طریقوں کو کھلا رکھنا چاہتا ہے۔ بھلا تم آپ ہی سوچو کہ اگر کوئی وحی نبوت کا منکر ہو اور یہ کہے کہ ایسا خیال تمہارا سراسر وہم ہے، تو اس کے منہ بند کرنے والی بجز اس کے نمونہ دکھلانے کے اور کون سی دلیل ہو سکتی ہے؟ کیا یہ خوشخبری ہے یا بدخبری کہ آسمانی برکتیں صرف چند سال اسلام میں رہیں اور پھر وہ خشک اور مردہ مذہب ہو گیا؟ اور کیا ایک سچے مذہب کے لیے یہی علامتیں ہونی چاہئیں؟ غرض صحیح تفسیر کے لیے یہ معیار ہیں، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ سید صاحب کی تفسیر ان ساتوں معیاروں سے اپنے اکثر مقامات میں محروم و بے نصیب ہے، اور اس وقت اس سے تعرض کرنا ہمارا مقصود نہیں۔ سید صاحب کو قانون قدرت پر بڑا ہی ناز تھا، مگر اپنی تفسیر میں وہ قانون قدرت کا لحاظ بھی چھوڑ گئے۔ مثلاً ان کا یہ اعتقاد کہ وحی نبوت بجز اپنے ہی فطرت کے ملکہ کے اور کچھ چیز نہیں، اور اس میں اور خدا تعالیٰ میں ملائکہ کا واسطہ نہیں، کس قدر خدا تعالیٰ کے قانون قدرت کے مخالف ہے۔ ہم سری دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے جسمانی قوا کی تکمیل کے لیے آسمانی توسط کے محتاج ہیں۔ ہمارے اس بدنی سلسلہ کے قیام اور اغراض مطلوبہ تک پہنچانے کے لیے خدا تعالیٰ نے آفتاب اور مہتاب اور ستاروں اور عناصر کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے، اور کئی وسائط کے پیرایا میں ہو کر اس علت العلل کا فیض ہم تک پہنچتا ہے اور بے واسطہ ہرگز نہیں پہنچتا۔ مثلاً اگرچہ ہماری آنکھوں کو تو نور خداوند تعالیٰ ہی سے ملتا ہے، کیونکہ وہی تو علت العلل ہے، مگر وہ آفتاب کے واسطے سے ہماری آنکھوں تک پہنچاتا ہے۔ ہم ایک چیز بھی نظام ظاہری میں ایسی نہیں دیکھتے جس کو خدا تعالیٰ بلا واسطہ آپ ہی اپنا مبارک ہاتھ لمبا کر کے ہمیں دے دے، بلکہ ہر ایک چیز وسائط کے ذریعہ سے ملتی ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ظاہری قوا کی خلقت تام نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثلاً مستقل طور پر روشن ہوں اور آپ کے مجوزہ ملکہ وحی کی طرح ایسا ان میں ملکہ موجود ہو جو آفتاب کے واسطہ سے ہم کو مستغنی کر دے۔ پھر اس نظام کے برخلاف بے اصل باتیں آپ کی کیوں کر صحیح ٹھہر سکیں؟ ماں سوا اس کے ذاتی تجارب کی شہادت جو سب شہادتوں سے بڑھ کر ہے آپ کی اس رائے کی سخت تکذیب کرتی ہے، کیونکہ یہ عاجز قریباً 11 برس سے شرف مکالمہ الہیہ سے مشرف ہے اور اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ وہی در حقیقت آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ وہی کی مثال اگر دنیا کی چیزوں میں سے کسی چیز کے ساتھ دی جائے تو شاید کسی قدر تارے برقی سے مشابہ ہے جو اپنے ہر ایک تغیر کی آپ خبر دیتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہی کے وقت جو برنگے وحی ولایت میرے پر نازل ہوتی ہے، ایک خارجی اور شدید الاثر تصرف کا احساس ہوتا ہے، اور بعض دفعہ یہ تصرف ایسا کبھی ہوتا ہے کہ مجھ کو اپنے انوار میں ایسا دبا لیتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں اس کی طرف ایسا کھینچا گیا ہوں کہ میری کوئی قوت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس تصرف میں کھلا اور روشن کلام سنتا ہوں، بعض وقت ملائکہ کو دیکھتا ہوں۔ حاشیے میں حضور فرماتے ہیں، صرف اتنا ہی نہیں کہ ملائک بعض وقت نظر آتے ہیں، بلکہ بسا اوقات ملائک کلام میں اپنا واسطہ ہونا ظاہر کر دیتے ہیں، اور سچائی میں جو اثر اور ہیبت ہوتی ہے، فرمایا اور سچائی میں جو اثر اور ہیبت ہوتی ہے مشاہدہ کرتا ہوں، اور وہ کلام بسا اوقات غیب کی باتوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور ایسا تصرف اور اخذ خارجی ہوتا ہے جس سے خدا تعالیٰ کا ثبوت ملتا ہے۔ اب اس سے انکار کرنا ایک کھلی کھلی صداقت کا خون کرنا ہے۔ مناسب ہے کہ سید صاحب موت سے پہلے اس صداقت کو آج مان لیں اور آسمانی وحی کی توہین نہ کریں۔ تعجب ہے کہ وہ نظام ظاہری کو تو دیکھتے ہیں اور پھر نظام باطنی کا اس پر قیاس نہیں کرتے، نہیں سمجھتے کہ وہ خدا جس نے ہمارے نظام جسمانی کو اس طرح بنایا کہ آسمان سے ظاہری روشنی ہمارے لیے اترتی ہے اور حقیقی مؤثر آسمانی وسائط کے ذریعہ سے ہمارے جسمانی قوا پر اپنا فیض نازل کرتا ہے، اور بغیر واسطہ علل کے کوئی فیض نازل کرنا اس کی عادت ہی نہیں، تو پھر کیوں کر وہ خدا ہمارے روحانی نظام میں اس سلسلہ وسائط سے بالکل ہم کو منقطع کر دے وے؟ کیا جسمانی طور سے ہم اس سلسلہ سے منقطع ہیں، یا در حقیقت ایک سلسلہ وسائط میں بندھے ہوئے ہیں جو علت العلل سے شروع ہو کر ہم تک پہنچتا ہے؟ اس بحث پر غور کرنے کے لیے ہماری کتاب توضیح مرام اور آئینہ کمالات اسلام دیکھنی چاہیے، خاص کر فرشتوں کی ضرورت میں جس قدر مبسوط بحث آئینہ کمالات اسلام میں ہے اس کی نظیر کسی دوسری کتاب میں نہیں پاؤ گے۔ اور سید صاحب کی خدا شناسی کا اندازہ معلوم کرنے کے لیے یہ ان کے اقوال کافی ہیں کہ وہ مخلوقات کو مقدر حقیقی کے تصرفوں اور حکومتوں سے بے نیاز کر بیٹھے ہیں، نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ کی خدائی اس کی قدرت کاملہ سے وابستہ ہے، اور قدرت اسی کا نام ہے کہ اس کے تصرفات اس کی مخلوق پر ہر آن غیر محدود ہوں۔ بلا شبہ یہ سچ ہے کہ اگر اس مخلوقات کو اس نے پیدا کیا ہے تو اپنی غیر محدود ذات کی طرح غیر محدود تصرفات کی گنجائش بھی رکھ لی ہوگی، تا کسی درجہ پر اس کی خدائی کا تعطل لازم نہ آوے۔ اس سلسلے میں حاشیے میں حضور فرماتے ہیں، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس بات کے ماننے سے کہ خدا تعالیٰ کی غیر متناہی حکمت استحالات غیر متناہیہ پر قادر ہے، حقائق اشیاء سے امان اٹھ جاتا ہے۔ مثلاً اگر خدا تعالیٰ اس بات پر قادر سمجھا جائے کہ پانی کی صورت نوعیہ کو سلب کر کے ہوا کی صورت نوعیہ اس کی جگہ رکھ دے، یا ہوا کی صورت نوعیہ کو سلب کر کے آگ کی صورت نوعیہ کو اس کی قائم مقام کر دے، یا آگ کی صورت نوعیہ کو سلب کر کے ان مخفی اسباب سے جو اس کے علم میں ہیں پانی کی صورت نوعیہ میں لے آوے، یا مٹی کو کسی زمین کی تہ میں تصرفات لطیفہ سے سونا بنا دے، یا سونے کو مٹی بنا دے، تو اس سے امان اٹھ جائے گا اور علوم و فنون ضائع ہو جائیں گے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ خیال سراسر فاسد ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنی مخفی حکمتوں کے تصرف سے عناصر وغیرہ کو صدہا طور کے استحالات میں ڈالتا رہتا ہے۔ ایک زمین کو ہی دیکھو کہ وہ انواع و اقسام کے استحالات سے کیا کچھ بنتی رہتی ہے، اسی سے سم الفار نکل آتا ہے، اور اسی سے فاز زہر، اور اسی سے سونا، اور اسی سے چاندی، اور اسی سے طرح طرح کے جواہرات، اور ایسا ہی بخارات کا صعود ہو کر کیا کیا چیزیں ہیں جو جب وہ آسمان میں پیدا ہو جاتی ہیں، انہی بخارات میں سے برف گرتی ہے، اور انہی سے اولے بنتے ہیں، اور انہی میں سے برق، اور انہی میں سے سائقہ۔ اور یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ کبھی جب وہ آسمان سے راکھ بھی گرتی ہے، تو کیا ان حالات سے علم باطل ہو جاتے ہیں یا امان اٹھ جاتا ہے؟ اور اگر یہ کہو کہ ان چیزوں میں تو خدا تعالیٰ نے پہلے ہی سے ان کی فطرت میں ان تمام استحالات کا مادہ رکھا ہے، تو ہمارا یہ جواب ہوگا کہ ہم نے کب اور کس وقت کہا ہے کہ اشیاء متنازع فیہا میں ایسا مادہ متشارکہ نہیں رکھا گیا، بلکہ صحیح اور سچا مذہب تو یہی ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو اپنی ذات میں واحد ہے تمام اشیاء کو شے واحد کی طرح پیدا کیا ہے، تا وہ موجد واحد کی وحدانیت پر دلالت کریں۔ سو خدا تعالیٰ نے اسی وحدانیت کے لحاظ سے اور نیز اپنی قدرت غیر محدودہ کے تقاضا سے استحالات کا مادہ ان میں رکھا ہے، اور بجوز ان روحوں کے جو اپنی سعادت اور شکاوت میں خالدین فیہا ابداً، الجن آیت 24 کے مصداق ٹھہرائے گئے ہیں، اور وعدہ الہی نے ہمیشہ کے لیے ایک غیر متبدل خلقت ان کے لیے مقرر کر دی ہے، باقی کوئی چیز مخلوقات میں سے استحالات سے بچی ہوئی معلوم نہیں ہوتی۔ بلکہ اگر غور کر کے دیکھو تو ہر وقت ہر ایک جسم میں استحالہ اپنا کام کر رہا ہے، یہاں تک کہ علم طبعی کی تحقیقاتوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ 3 برس تک انسان کا جسم بدل جاتا ہے اور پہلا جسم ذرات ہو کر اڑ جاتا ہے۔ مثلاً اگر پانی ہے یا آگ ہے تو وہ بھی استحالہ سے خالی نہیں، اور 2 طور کے استحالے ان پر حکومت کر رہے ہیں، ایک یہ کہ بعض اجزاء نکل جاتے ہیں اور بعض اجزاء جدیدہ آ ملتے ہیں، دوسرے یہ کہ جو اجزاء نکل جاتے ہیں وہ اپنی استعداد کے موافق دوسرا جنم لے لیتے ہیں۔ غرض اس فانی دنیا کو استحالات کے چرخ پر چڑھائے رکھنا خدا تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اور ایک باریک نگاہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں بوجہ وحدت مبدع فیض اپنی اصل ماہیت میں ایک ہی ہیں، گو ان چیزوں کا کامل کیمیاگر انسان نہیں بن سکتا، اور کیوں کر بنے؟ حکیم مطلق نے اپنے اسرار حکمیہ غیر متناہیہ پر کسی دوسرے کو محیط نہیں کیا۔ اور اگر یہ کہو کہ اجرام الوی میں استحالات کہاں ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ بے شک ان میں بھی استحالات اور تحیلات کا مادہ ہے گو ہمیں معلوم نہ ہو، تبھی تو ایک دن زوال پذیر ہو جائیں گے۔ ماں سوائے اس کے ہزارہا چیزوں کے استحالات پر نظر ڈال کر ثابت ہوتا ہے کہ کوئی چیز استحالہ سے خالی نہیں، سو تم پہلے زمین کے استحالات سے انکار کر لو، پھر آسمان کی بات کرنا۔ تو کارے زمین را نکو ساختی کہ با آسمان نیز پرداختی۔ غرض جب انواع و اقسام کے استحالات ہر روز مشاہدہ میں آتے ہیں اور وحدت ذاتی کا یہ تقاضا بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا منبع اور مبدا ایک ہو، اور خدا تعالیٰ کی الوہیت تامہ بھی تبھی قائم رہ سکتی ہے کہ جب ذرہ ذرہ پر اس کا تصرف تام ہو، تو پھر یہ استبعاد اور یہ اعتراض کہ ان استحالات سے امان اٹھ جائے گا اور علوم ضائع ہوں گے، اگر سخت غلطی نہیں تو اور کیا ہے۔ اور ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ قادر ہے کہ پانی سے آگ کا کام لیوے یا آگ سے پانی کا کام، تو اس سے یہ مطلب تو نہیں کہ اپنی حکمت غیر متناہی کو اس میں دخل نہ دے، یوں ہی تحکم سے کام لے لیوے، کیونکہ خدا تعالیٰ کا کوئی فعل آمیزش حکمت سے خالی نہیں اور نہ ہونا چاہیے۔ بلکہ ہمارا یہ مطلب ہے کہ جس وقت وہ پانی سے آگ کا کام یا آگ سے پانی کا کام لینا چاہے، تو اس وقت اپنی اس حکومت کو کام میں لائے گا جو اس عالم کے ذرہ ذرہ پر حکومت رکھتی ہے، گو ہم اس سے مطلع ہوں یا نہ ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ جو حکمت کے طور پر کام ہو، وہ علوم کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ علوم کی اس سے ترقی ہوتی ہے۔ دیکھو، مصنوعی طور پر پانی کی برف بنائی جاتی ہے یا برق کی روشنی پیدا کی جاتی ہے، تو کیا اس سے امان اٹھ جاتا ہے یا علم ضائع ہو جاتے ہیں؟ اس جگہ ایک اور سر یاد رکھنے کے لائق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اولیاء سے جو خوارق کبھی اس قسم کے ظہور میں آتے ہیں کہ پانی ان کو ڈبو نہیں سکتا اور آگ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس میں بھی دراصل یہی بھید ہے کہ حکیم مطلق جس کی بے انتہا اسرار پر انسان حاوی نہیں ہو سکتا، اپنے دوستوں اور مقربوں کی توجہ کے وقت کبھی یہ کرشمہ قدرت دکھلاتا ہے کہ وہ توجہ عالم میں تصرف کرتی ہے، اور جن ایسے مخفی اسباب کے جمع ہونے سے مثلا آگ کی حرارت اپنے اثر سے رک سکتی ہے، خواہ وہ اسباب اجرام الوی کی تاثیریں ہوں یا خود مثلا آگ کی کوئی مخفی خاصیت یا اپنے بدن کی ہی کوئی مخفی خاصیت یا ان تمام خاصیتوں کا مجموعہ ہو، وہ اسباب اس توجہ اور اس دعا سے حرکت میں آتی ہیں، تب ایک امر خارق عادت ظاہر ہوتا ہے، مگر اس سے حقائق اشیاء کا اعتبار نہیں اٹھتا اور نہ علوم ضائع ہوتے ہیں، بلکہ یہ تو علوم الہیہ میں سے خود ایک علم ہے اور یہ اپنے مقام پر ہے۔ اور مثلا آگ کا محرک بالخاصیت ہونا اپنے مقام پر، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ روحانی مواد ہیں جو آگ پر غالب آ کر اپنا اثر دکھاتے ہیں اور اپنے وقت اور اپنے محل سے خاص ہیں، اس دقیقہ کو دنیا کی عقل نہیں سمجھ سکتی کہ انسان کامل خدا تعالیٰ کے روح کا جلوہ گاہ ہوتا ہے، اور جب کبھی کامل انسان پر ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ وہ اس جلوہ کا عین وقت ہوتا ہے، تو اس وقت ہر ایک چیز اس سے ایسی ڈرتی ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ سے۔ اس وقت اس کو درندہ کے آگے ڈال دو، آگ میں ڈال دو، وہ اس سے کچھ بھی نقصان نہیں اٹھائے گا، کیونکہ اس وقت خدا تعالیٰ کی روح اس پر ہوتی ہے اور ہر ایک چیز کا عہد ہے کہ اس سے ڈرے۔ یہ معرفت کا ایک آخری بھید ہے جو بغیر صحبت کاملین سمجھ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ نہایت دقیق اور پھر نہایت درجہ نادر الوقوع ہے، اس لیے ہر ایک فہم اس فلسفی سے آگاہ نہیں۔ مگر یہ یاد رکھو کہ ہر ایک چیز خدا تعالیٰ کی آواز سنتی ہے، ہر ایک چیز پر خدا تعالیٰ کا تصرف ہے، اور ہر ایک چیز کی تمام ڈوریاں خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کی حکمت ایک بے انتہا حکمت ہے جو ہر ایک ذرہ کی جڑ تک پہنچی ہوئی ہے، اور ہر ایک چیز میں اتنی ہی خاصیتیں ہیں جتنی اس کی قدرتیں ہیں۔ جو شخص اس بات پر ایمان نہیں لاتا وہ اس گروہ میں داخل ہے جو ما قدر اللہ حق قدر ہی الانعام آیت 92 کے مصداق ہیں، اور چونکہ انسان کامل مظہر اتم تمام عالم کا ہوتا ہے اس لیے تمام عالم اس کی طرف وقتاً فوقتاً کھینچا جاتا ہے، وہ روحانی عالم کا ایک عنکبوت ہوتا ہے اور تمام عالم اس کی تاریں ہوتی ہیں اور خوارق کا یہی سر ہے۔ بر کاروبار ہستی اثرست عارفاں را زی جہاں چے دید آنکس کے نہ دید این جہاں را۔ فرمایا اور اگر نعوذ باللہ آریا ہندوؤں کا قول صحیح ہے کہ پرمیشور اروا اور ذرات عالم کا پیدا کرنے والا نہیں، تو اس صورت میں بلا شبہ ایسا کمزور پرمیشور کسی حد تک کچھ ضعیف سی حکومت کر کے پھر ٹھہر جائے گا اور ایک رسوائی کے ساتھ اس کی پردہ دری ہوگی، مگر ہمارا خداوند قادر مطلق ایسا نہیں ہے، وہ تمام ذرات عالم اور اروا اور جمیع مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی قدرت کی نسبت اگر کوئی سوال کیا جائے تو بجز ان خاص باتوں کے جو اس کی صفات کاملہ اور مواعید صادقہ کے منافی ہوں، باقی سب امور پر وہ قادر ہے۔ اور یہ بات کہ گو وہ قادر ہو مگر کرنا نہیں چاہتا، یہ عجیب بےہودہ الزام ہے، جبکہ اس کی صفات میں کل یومن ہوا فی شان الرحمن آیت 30 بھی داخل ہے، اور ایسے تصرفات کے پانی سے برودت دور کرے یا آگ سے خاصیت احراق زائل کر دیوے اس کی صفات کاملہ اور مواعید صادقہ کی منافی نہیں ہیں، تو پھر کیوں تحکم کی راہ سے کہا جائے کہ ہمیشہ کے لیے اس پر لازم ہو گیا ہے کہ ان چیزوں کی خاصیت میں کبھی تصرف نہ کرے؟ اس لزوم پر دلیل کیا ہے اور وجہ کیا ہے؟ اور خدا تعالیٰ کو اس بے وجہ التزام کی جو اس کی خدائی کو بھی داغ لگاتا ہے ضرورت کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس رسالہ میں سید صاحب بھی اس کمزور خیال کے بودے پن کو سمجھ گئے ہیں، اس لیے اپنے رقیق قول کے قائم رکھنے کے لیے انہوں نے ایک اور رقیق عذر پیش کیا ہے، اور وہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں کسی جگہ آگ کے گرم ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے اور کسی جگہ پانی کے سرد ہونے کی طرف ایما فرمایا ہے، اور کبھی کہا ہے کہ سورج مشرق سے مغرب کی طرف جاتا ہے، تو یہ بیانات جو حالات موجودہ کے اظہار کے لیے ہیں سید صاحب کی نظر میں بطور وعدہ کے ہیں، جن میں تغیر و تبدیل ممکن نہیں۔ اگر استخراج دلائل کا یہی طریق ہے تو سید صاحب پر بڑی مشکل پڑے گی، اور ان کو ماننا پڑے گا کہ تمام بیانات قرآن کریم کے مواعید میں داخل ہیں۔ مثلا خدا تعالیٰ نے جو حضرت زکریہ علیہ السلام کو بشارت دے کر فرمایا انا نبشرک بغلام مریم آیت 8، تو بموجب قاعدہ سید صاحب کے چاہیے تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہمیشہ غلام یعنی لڑکے ہی رہتے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو غلام کر کے پکارا ہے اور یہ وعدہ ہو گیا۔ ایسی ہی اور بیسیوں مثالیں ہیں، سب کو بیان کرنا صرف وقت ضائع کرنا ہے۔ اگر سید صاحب کی نظر میں واقعات موجودہ کے بیان کرنے سے آئندہ کے لیے اور ہمیشہ کے لیے کوئی وعدہ لازم آ جاتا ہے تو ان سے ڈرنا چاہیے کہ ایسا ہی وہ بات بات میں انسانوں پر الزام لگائیں گے، اور ایک موجودہ واقعہ کے بیان کرنے کو وہ ایک دائمی وعدہ سمجھ لیں گے۔ میرے نزدیک بہتر ہے کہ سید صاحب اپنے آخری دن کو یاد کر کے چند ماہ اس عاجز کی صحبت میں رہیں، اور چونکہ میں مامور ہوں اور مبشر ہوں اس لیے میں وعدہ کرتا ہوں کہ سید صاحب کے اطمینان کے لیے توجہ کروں گا، اور امید رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کوئی ایسا نشان دکھلائے کہ سید صاحب کے مجوزہ قانون قدرت کو ایک دم میں خاک میں ملا دیوے۔ اور اس قسم کے کام اب تک بہت ظہور میں آئے ہیں کہ جو سید صاحب کی نظر میں قانون قدرت کے مخالف ہیں، مگر ان کا بیان کرنا بے فائدہ ہے، کہ سید صاحب اس کو ایک قصہ سمجھیں گے۔ سید صاحب وحی ولایت کی ایسی پیشگوئیوں سے بھی تو منکر ہیں جو بذریعہ الہام اولیاء اللہ کو معلوم ہوتے ہیں، اور ان کی نظر میں وہ ایسے ہی خلاف قانون قدرت ہیں جیسا کہ آگ کا اپنی خاصیت احراق کو چھوڑ دینا۔ ایسا ہی دعا کی ذاتی تاثیرات بھی، جن کے ذریعہ سے وہ مطلب حاصل ہو جاتا ہے جس کے لیے دعا کی گئی، سید صاحب کی نظر میں خلاف قانون قدرت ہیں۔ سو اگر سید صاحب میرے پاس آ نہیں سکتے تو ان دونوں باتوں میں ہی وعدہ قبول حق کر کے مجھ کو اجازت دیں کہ ان کی نسبت جناب الہی میں توجہ کر کے جو کچھ ظاہر ہو وہ شائع کروں، اس سے عام لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا۔ اگر سید صاحب کی رائے در حقیقت درست ہے تو میں اپنے مطلب میں کامیاب نہیں ہوں گا، ورنہ عقل مند لوگ سید صاحب کے خراب عقیدوں سے نجات پا کر پھر اپنے عظیم الشان خدا تعالیٰ کو پہچان لیں گے اور محبت سے اس کی طرف رجوع کریں گے، اور دعا کے وقت اس کی رحمتوں سے نا امید نہیں ہوں گے، اور ہاتھ اٹھانے کے وقت لذت اٹھائیں گے۔ اور خدا تعالیٰ کے وجود کا فائدہ بھی تو یہی ہے کہ ہماری دعائیں سنیں اور آپ اپنے وجود سے ہمیں خبر دے، نہ کہ ہم ہزار ہزار تکلیف سے ایک بت کی طرح ایک فرضی خدا دل میں قائم کریں جس کی ہم آواز نہیں سن سکتے اور اس کی نمایاں قدرت کا کوئی جلوہ نہیں دیکھ سکتے۔ یقیناً سمجھو کہ وہ قادر خدا موجود ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ وما غلت ایدی ہے بل یداہ مبسوطتان ينفق كيف يشاء ويفعل ما يريد وهو على كل شيء قدير وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ روئے دل بر از طلب گارانمی دارد حجاب، می درخشد در خرد می تا بدندر ماہتاب، لیکن آ روئے حسین از غافلاں ماند نہاں، آش کے باید کے بردارند از بہرش نقاب، دامن پاکش ز نخوت ہا نمی آید بدست، ہیچ راہی نیست از غیر عجز و درد و اضطراب، بس خطرناک است راہ کوچے یار قدیم، جاں سلامت بایدت از خود روی ہا سربتاب، تا کلامش فہم و عقل ناسزایاں کم رسد، ہر کے از خود گم شود او یا بداں راہ ثواب، مشکل قرآن از ابنائے دنیا حل شود، ذوق آمی دانند آمستے کہ نوشد آ شراب، اے کہ آگاہی نداندت ز انوار دروں، در حق ما ہرچ گوئی نیستی جائے اتاب، اثر واز و نصیحت این سخن ہا گفتیم، تا مگر زی مرہمیں بگردد آن زخم خراب، از دعا کن چارے آزار انکار دعا، چون علاج میزم وقت خمار و التحاب، اے کہ گوئی گرد آہا را اثر بودے کجاست، سوئے من بشتاب بنمایم تیرا چون آفتاب، ہام کن انکار زین اسرار قدرت ہائے حق، قصہ کوتا کن ببین ازما دعائے مستجاب۔ لیکھ رام پشاوری کی نسبت ایک اور خبر۔ آج 4 اپریل سن 1893 مطابق 14 ماہ رمضان 1310 ہجری ہے، صبح کے وقت تھوڑی سی غنودگی کی حالت میں نے دیکھا کہ میں ایک وسیع مکان میں بیٹھا ہوا ہوں اور چند دوست بھی میرے پاس موجود ہیں۔ اتنے میں ایک شخص کوی ہیکل محیب شکل، گویا اس کے چہرے پر سے خون ٹپکتا ہے، میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک نئی خلقت اور شمائل کا شخص ہے، گویا انسان نہیں ملائکہ شداد غلاظ میں سے ہے، اور اس کی ہیبت دلوں پر طاری تھی، اور میں اس کو دیکھتا ہی تھا کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ لیکھ رام کہاں ہے، اور ایک اور شخص کا نام لیا کہ وہ کہاں ہے، تب میں نے اس وقت سمجھا کہ یہ شخص لیکھ رام اور دوسرے شخص کی سزا دہی کے لیے مامور کیا گیا ہے، مگر مجھے معلوم نہیں رہا کہ وہ دوسرا شخص کون ہے۔ ہاں یقینی طور پر یاد ہے کہ وہ دوسرا شخص انہی چند آدمیوں میں سے تھا جن کی نسبت میں اشتہار دے چکا ہوں، اور یہ یکشنبہ کا دن اور 4 بجے صبح کا وقت تھا۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ اس کو غور سے پڑھو کہ اس میں آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ بخدمت امراء و رئیسان و منعمان ذی مقدرت و والیان ارباب حکومت و منزلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده و نصلی علی رسوله الکریم۔ اے بزرگان اسلام، خدا تعالیٰ آپ لوگوں کے دلوں میں تمام فرقوں سے بڑھ کر نیک ارادے پیدا کرے، اور اس نازک وقت میں آپ لوگوں کو اپنے پیارے دین کا سچا خادم بنا دے۔ میں اس وقت محض للہ اس ضروری امر سے اطلاع دیتا ہوں کہ مجھے خدا تعالیٰ نے اس 14ویں صدی کے سر پر اپنی طرف سے مامور کر کے دین متین اسلام کی تجدید اور تائید کے لیے بھیجا ہے، تاکہ میں اس پراشوب زمانہ میں قرآن کی خوبیاں اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں ظاہر کروں، اور ان تمام دشمنوں کو جو اسلام پر حملہ کر رہے ہیں ان نوروں اور برکات اور خوارق اور علوم لدنیہ کی مدد سے جواب دوں جو مجھ کو عطا کیے گئے ہیں۔ سو یہ کام برابر 10 برس سے ہو رہا ہے، لیکن چونکہ وہ تمام ضرورتیں جو ہم کو اشاعت اسلام کے لیے درپیش ہیں بہت سی مالی امدادات کے محتاج ہیں، اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ بطور تبلیغ آپ صاحبوں کو اطلاع دوں۔ سو سنو اے عالی جا بزرگو، ہمارے لیے اللہ جل شانہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں یہ مشکلات درپیش ہیں کہ ایسی تالیفات کے لیے جو لاکھوں آدمیوں میں پھیلانی چاہیے بہت سے سرمایہ کی حاجت ہے، اور اب صورت یہ ہے کہ اول تو ان بڑے بڑے مقاصد کے لیے کچھ بھی سرمایہ کا بندوبست نہیں، اور اگر بعض پرجوش مردان دین، حاشیے میں اس بارے میں حضور فرماتے ہیں، پرجوش مردان دین سے مراد اس جگہ اخویم حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب بھیروی ہیں، جنہوں نے گویا اپنا تمام مال اسی راہ میں لٹا دیا ہے، اور بعد ان کے میرے دلی دوست حکیم فضل دین صاحب اور نواب محمد علی خان صاحب کوٹلہ مالیر، اور درجہ بدرجہ تمام وہ مخلص دوست ہیں جو اس راہ میں فدا ہو رہے ہیں۔ فرمایا، اور اگر بعض پرجوش مردان دین کی ہمت اور اعانت سے کوئی کتاب تالیف ہو کر شائع ہو تو بباعث کم توجہی اور غفلت زمانہ کے وہ کتاب بجز چند نسخوں کے زیادہ فروخت نہیں ہوتے، اور اکثر نسخے اس کے یا تو سالہا سال صندوقوں میں بند رہتے ہیں یا للہ مفت تقسیم کیے جاتے ہیں، اور اس طرح اشاعت ضروریات دین میں بہت سا حرج ہو رہا ہے، اور گو خدا تعالیٰ اس جماعت کو دن بدن زیادہ کرتا جاتا ہے، مگر ابھی تک ایسے دولت مندوں میں سے ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں کہ کوئی حصہ متدبہ اس خدمت اسلام کا اپنے ذمہ لے لے، اور چونکہ یہ عاجز خدا تعالیٰ سے مامور ہو کر تجدید دین کے لیے آیا ہے، اور مجھے اللہ جل شانہ نے یہ خوشخبری بھی دی ہے کہ وہ بعض امراء اور ملوک کو بھی ہمارے گروہ میں داخل کرے گا، اور مجھے اس نے فرمایا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ سو اسی بنا پر آج مجھے خیال آیا کہ میں ارباب دولت اور مقدرت کو اپنے کام کی نصرت کے لیے تحریک کروں، اور چونکہ یہ دینی مدد کا کام ایک عظیم الشان کام ہے، اور انسان اپنے شکوک اور شبہات اور وساوس سے خالی نہیں ہوتا، اور بغیر شناخت وہ صدق بھی پیدا نہیں ہوتا جس سے ایسی بڑی مددوں کا حوصلہ ہو سکے، اس لیے میں تمام امراء کی خدمت میں بطور عام اعلان کے لکھتا ہوں کہ اگر ان کو بغیر آزمائش ایسی مدد میں تامل ہو تو وہ اپنے بعض مقاصد اور مہمات اور مشکلات کو اس غرض سے میری طرف لکھ بھیجیں کہ تا میں ان مقاصد کے پورا ہونے کے لیے دعا کروں، مگر اس بات کو تصریح سے لکھ بھیجیں کہ وہ مطلب کے پورا ہونے کے وقت کہاں تک ہمیں اسلام کی راہ میں مالی مدد دیں گے، اور کیا انہوں نے اپنے دلوں میں پختہ اور حتمی وعدہ کر لیا ہے کہ وہ ضرور وہ اس قدر مدد دیں گے۔ اگر ایسا خط کسی صاحب کی طرف سے مجھ کو پہنچا تو میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ حاشیے میں حضور فرماتے ہیں، چاہیے کہ خط نہایت احتیاط سے بذریعہ رجسٹری سر بمہر آوے، اور اس راز کو قبل از وقت فاش نہ کیا جاوے، اور اس جگہ بھی پوری امانت کے ساتھ وہ راز مخفی رکھا جائے گا، اور اگر بجائے خط کوئی معتبر کسی امیر کا آوے تو یہ امر اور بھی زیادہ مؤثر ہوگا۔ فرمایا، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ بشرطے کے تقدیر مبرم نہ ہو، ضرور خدا تعالیٰ میری دعا سنے گا اور مجھ کو الہام کے ذریعہ سے اطلاع دے گا۔ اس بات سے نومید مت ہو کہ ہمارے مقاصد بہت پیچیدہ ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے بشرطے کے ارادہ ازلی اس کے مخالف نہ ہو، اور اگر ایسے صاحبوں کی بہت سی درخواستیں آئیں تو صرف ان کو اطلاع دی جائے گی جن کے کشودکار کی نسبت از جانب حضرت عز و جل خوشخبری ملے گی، اور یہ امور منکرین کے لیے نشان بھی ہوں گے، اور شاید یہ نشان اس قدر ہو جائیں کہ دریا کی طرح بہنے لگیں۔ بالآخر میں ہر ایک مسلمان کی خدمت میں نصیحتاً کہتا ہوں کہ اسلام کے لیے جاگو، کہ اسلام سخت فتنہ میں پڑا ہے، اس کی مدد کرو کہ اب یہ غریب ہے اور میں اسی لیے آیا ہوں، اور مجھے خدا تعالیٰ نے علم قرآن بخشا ہے، اور حقائق معارف اپنی کتاب کے میرے پر کھولے ہیں، اور خوارق مجھے عطا کیے ہیں، سو میری طرف آؤ تا اس نعمت سے تم بھی حصہ پاؤ۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، کیا ضرور نہ تھا کہ ایسی عظیم الفتن صدی کے سر پر جس کی کھلی کھلی آفات ہیں ایک مجدد کھلے کھلے دعویٰ کے ساتھ آتا۔ سو عنقریب میرے کاموں کے ساتھ تم مجھے شناخت کرو گے۔ ہر ایک جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا اس وقت کے علماء کی نا سمجھی اس کی صد راہ ہوئی، آخر جب وہ پہچانا گیا تو اپنے کاموں سے پہچانا گیا کہ تلخ درخت شیریں پھل نہیں لا سکتا، اور خدا غیر کو وہ برکتیں نہیں دیتا جو خاصوں کو دی جاتی ہیں۔ اے لوگو، اسلام نہایت ضعیف ہو گیا ہے، اور ادائے دین کا چاروں طرف سے محاصرہ ہے، اور 3000 سے زیادہ مجموعہ اعتراضات کا ہو گیا ہے۔ ایسے وقت میں ہمدردی سے اپنا ایمان دکھاؤ اور مردان خدا میں جگہ پاؤ۔ والسلام علی من اتبع الہدا۔ بے کسے شد دین احمد
ہیچ خیش و یار نیست، ہر کسے درکار خود با دین احمد کار نیست، ہر طرف سیل زلالت صد ہزاراں تن ربود، حیف بر چشمے کے اکنو نیز ہم ہوشیار نیست، اے خدا بندان نعمت این چنی غفلت چراست، بے خود از خابید یا خود بخت دین بیدار نیست، اے مسلمانہ خدا را یک نظر بر حال دین، آنچ می بینم بلاہا حاجت اظہار نیست، آتش افتاد است در رختش بخیزے دے یلاں، دیدنش از دور کار مردم دیدار نیست، ہر زمان از بحر دین در خون دل من می تپد، محرم این درد ما جز عالم اسرار نیست، آنچ بر ما می رود از غم کے داند جز خدا، زہر می نوشیم لیکن زہرہ گفتار نیست، ہر کسے غم خاری اہل و اقارب می کند، اے دریغی بے کسے را ہیچ کس غم خار نیست، خون دین بینم رواں چون کشتگان کربلا، اے عجب این مردمان را مہر آن دلدار نیست حیرتم آیت چوبینم بزل شان درکار نفس کہیں ہماں جود و سخاوت در رہے دادار نیست اے کہ داری مقدرت ہم عزم تائی داتے دیں لطف کن مارا نظر بر اندکو بسیار نیست بین کے چون در خاک می غلطت ز جورے ناکساں آن کے مثلے او بے زیر گنبدے دوار نیست اندرین وقت مصیبت چارائے ما بے کساں جز دعائے با مداد و گریائے اسہار نیست اے خدا ہرگز مکن شاد آن دل تاریک را اے خدا ہرگز مکن شاد آن دل تاریک را آن کے اورا فکر دین احمد مختار نیست اے برادر پنج روز ایام اشرت ہا بود دائما عیش و بہار گلشن و گلزار نیست الراکم مرزا غلام احمد از قادیان ضلع گرداسپورا پنجاب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد افضل الرسل و خاتم النبیین اشتہار کتاب براہین احمدیہ جس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مؤلف نے ملہم و معمور ہو کر بغرض اصلاح و تجدید دین تالیف کیا ہے جس کے ساتھ 10,000 روپیہ کا اشتہار ہے جس کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں من جانب اللہ اور سچا مذہب جس کے ذریعہ سے انسان خدا تعالیٰ کو ہر ایک عیب اور نقص سے بری سمجھ کر اس کی تمام پاک اور کامل صفتوں پر دلی یقین سے ایمان لاتا ہے وہ فقط اسلام ہے جس میں سچائی کی برکتیں آفتاب کی طرح چمک رہی ہیں اور صداقت کی روشنی دن کی طرح ظاہر ہو رہی ہے اور دوسرے تمام مذہب ایسے بدیہی البطلان ہیں کہ نہ عقلی تحقیقات سے ان کے اصول صحیح اور درست ثابت ہوتے ہیں اور نہ ان پر چلنے سے ایک ذرہ روحانی برکت و قبولیت الہی مل سکتی ہے بلکہ ان کی پابندی سے انسان نہایت درجہ کا کور باطن اور سیاہ دل ہو جاتا ہے جس کی شقاوت پر اسی جہان میں نشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کتاب میں دین اسلام کی سچائی کو دو طرح پر ثابت کیا گیا ہے، اول 300 مضبوط اور قوی دلائل عقلیہ سے جن کی شان و شوکت و قدر و منزلت اس سے ظاہر ہے کہ اگر کوئی مخالف اسلام ان دلائل کو توڑ دے تو اس کو 10,000 روپیہ دینے کا اشتہار دیا ہوا ہے۔ اگر کوئی چاہے تو اپنی تسلی کے لیے عدالت میں رجسٹری بھی کرا لے۔ دوم ان آسمانی نشانوں سے کہ جو سچے دین کی کامل سچائی ثابت ہونے کے لیے از بس ضروری ہیں۔ اس امر دوم میں مؤلف نے اس غرض سے کہ سچائی دین اسلام کی آفتاب کی طرح روشن ہو جائے 3 قسم کے نشان ثابت کر کے دکھائے ہیں۔ اول وہ نشان جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مخالفین نے خود حضرت ممدو کے ہاتھ سے اور آن جناب کی دعا اور توجہ اور برکت سے ظاہر ہوتے دیکھے، جن کو مؤلف یعنی اس خاکسار نے تاریخی طور پر ایک اعلیٰ درجہ کے ثبوت سے مخصوص و ممتاز کر کے درجے کتاب کیا ہے۔ دوم وہ نشان کہ جو خود قرآن شریف کی ذات بابرکات میں دائمی اور ابدی اور بے مثل طور پر پائے جاتے ہیں، جن کو راکم نے بیان شافی اور کافی سے ہر ایک خاص و عام پر کھول دیا ہے اور کسی نو کا عذر کسی کے لیے باقی نہیں رکھا۔ سوم وہ نشان کہ جو کتاب اللہ کی پیروی اور مطابعت رسول برحق سے کسی شخص تابع کو بطور وراثت ملتی ہے، جن کے اس بات میں اس بندہ درگاہ نے بفضل خداوند حضرت قادر مطلق یہ بدیہی ثبوت دکھلایا ہے کہ بہت سے سچے الہامات اور خوارق اور کرامات اور اخبار غیبیہ اور اسرار لدنیہ اور کشوف صادقہ اور دعائیں قبول شدہ جو خود اس خادم دین سے صادر ہوئی ہیں اور جن کی صداقت پر بہت سے مخالفین مذہب آریہ وغیرہ سے بشہادت و رویت گواہ ہیں، کتاب موصوفہ میں درج کیے ہیں، اور مصنف کو اس بات کا بھی علم دیا گیا ہے کہ وہ مجدد وقت ہے اور روحانی طور پر اس کے کمالات مسیح بن مریم کے کمالات سے مشابہ ہیں، اور ایک کو دوسرے سے بشدت مناسبت و مشابہت ہے، اور اس کو خواص انبیاء و رسل کے نمونہ پر محض ببرکت مطابعت حضرت خیر البشر و افضل الرسل صلی اللہ علیہ وسلم ان بہتوں پر اکابر اولیاء سے فضیلت دی گئی ہے کہ جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، اور اس کے قدم پر چلنا موجب نجات و سعادت و برکت، اور اس کے برخلاف چلنا موجب بود و حرمان ہے۔ یہ سب ثبوت کتاب براہین احمدیہ کے پڑھنے سے، جو من جملہ 300 جز کے قریب 37 جز کے چھپ چکی ہے، ظاہر ہوتے ہیں، اور طالب حق کے لیے خود مصنف پوری پوری تسلی و تشفی کرنے کو ہر وقت مستعد اور حاضر ہے۔ وذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء ولا فخرا والسلام علی من اتبع الہدا۔ اور اگر اس اشتہار کے بعد بھی کوئی شخص سچا طالب بن کر اپنی عقدہ کشائی نہ چاہے اور دلی صدق سے حاضر نہ ہو، تو ہماری طرف سے اس پر اتمام حجت ہے، جس کا خدا تعالیٰ کے روبرو اس کو جواب دینا پڑے گا۔ بالآخر اس اشتہار کو اس دعا پر ختم کیا جاتا ہے کہ اے خداوند کریم، تمام قوموں کے مستعد دلوں کو ہدایت بخش کہ تا تیرے رسول مقبول افضل الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے کامل اور مقدس کلام قرآن شریف پر ایمان لائیں اور اس کے حکموں پر چلیں، تا ان تمام برکتوں اور سعادتوں اور حقیقی خوشحالیوں سے متمتع ہو جائیں کہ جو سچے مسلمان کو دونوں جہانوں میں ملتی ہیں، اور اس جاویدانی نجات اور حیات سے بہراور ہوں کہ جو نہ صرف عقبہ میں حاصل ہو سکتی ہے بلکہ سچے راست باز اسی دنیا میں اس کو پاتے ہیں، بالخصوص قوم انگریز جنہوں نے ابھی تک اس آفتاب صداقت سے کچھ روشنی حاصل نہیں کی، اور جن کی شائستہ اور مہذب اور بارحم گورنمنٹ نے ہم کو اپنے احسانات اور دوستانہ معاملت سے ممنون کر کے اس بات کے لیے دلی جوش بخشا ہے کہ ہم ان کے دنیا و دین کے لیے دلی جوش سے بہبودی و سلامتی چاہیں، تا ان کے گورے و سفید منہ جس طرح دنیا میں خوبصورت ہیں، آخرت میں بھی نورانی و منور ہوں۔ فنسأل اللہ تعالی خیرہم فی الدنیا والآخرہ، اللہم اہدہم و ایدہم بروح وج اللہم حزن کثیرن فی دینے کا وجزبہم بحولے کا و قوتے کا لیومنو بکتابے کا و رسولے کا ویدخلوا فی دین اللہ افواجا، آمین ثم آمین، والحمد للہ رب العالمین۔ المشتہر خاکسار مرزا غلام احمد، از قادیان، ضلع گرداسپور، ملک پنجاب۔